الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حجه حجة الوداع لجابر بن عبد الله البجلي استنست الناس لأن الناس كانوا يهللون ويكبرون ويحمدون ويلبون ومشغولين في الدعوات فقال استنستهم فلما انستوا فقال لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانا انسانیت کو دنیا میں امن اور آخرت میں ابدی عذاب سے نجات دلانا یہ مقصود ہوتا ہے. دنیا میں امن کا قیام اور آخرت میں نجات انبیاء کی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام ہے اور پہلا پیغمبر بھی حضرت آدم ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جو جن و انس فرش اور عرش کل کائنات کے رسول معظم ہے، نبی مکرم ہے، نبی آخر زمان ہے، رسول خاتم اور مختم ہے، تمام قبائل اقوام جن اور انس نسل و نسب فرش تا عرش جملہ مخالی کے لیے آپ کی باعثت ہے. ان تمام انبیاء کی تعلیم میں یہ دو باتیں سر فہرست رہی، ایک دنیا میں امن کا قیام کہ لوگ امن سے رہے، حفاظت سے رہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت سے رہے، فساد نہ کرے، دنگے نہ مچائے، قتل و غارت گریہ نہ کرے، مال نہ لوٹے، ایک دوسرے کو ایزا نہ دے، حقوق تلف نہ کرے، دوسروں کے لیے آرام اور سکھ کا باعث بنے، ان کے لیے دکھ درد غم صدمے دور کرنے کے مرہم بنے اور انہیں تنگی میں، پریشانی میں، کلفتوں میں، اذیتوں میں نہ ڈالے. دنیا کے اندر امن کا قیام انبیاء کے مقاصد بعثت میں سے ہے. اور اخروی نجات جہنم سے اور اس کی تمام اقساموں سے، خدا کے قہر سے اور عذاب سے، دوزخ سے اور وہاں کے نار اور آتش سے، ہمیشہ کی نجات اور حفاظت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے ہے. اس کے بغیر ناممکن ہے. قرآن کریم میں ہے کہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر رب العزت نے ملائک کے سامنے کیا. ملائک نے آدم کے لفظ سے کچھ اندازہ لگایا کہ آدمی, لأنه يخلق من عظیم الارض, روح المانی میں السراج المنیر میں بھی ہے, دیگر معتبرات میں بھی ہے, سطح الارض سے مٹی لی جائے گی اس سے بنے گا, زمین میں اور فرش میں کچھ بستی پائی جاتی ہے. آدم کا ایک معنی یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تعالی کے جلوے اور صفات کا مظہر. اصل میں انسان میں دو عنصر جمائے اور اس سے انسان بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے, اس کا تعلق تو زمین سے ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہی سے آئے ہو, یہی جاؤ گے, یہی سے نکالے جاؤ گے, شک ہی نہیں. ایک انسان میں روح ہے, روح عالمیات میں سے ہے, عالم بالا کے عناصر میں سے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, اس میں رفعت ہے, بلندی ہے. قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس زمانے کے ایک عابد و ذاکر کا تذکرہ ہے, پیر طریقت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک مقام دیا تھا, اگر وہ اس پر رہ جاتا اور شکر کرتا ہم اسے اوپر لے جانا چاہتے تھے, لیکن اس نے اس کا شکر نہیں کیا اور اس پر رہا نہیں, گھٹیا کام کرنے لگا, زمین میں دانس کیا. جتنے اعمال اور جتنے طور طریقے پیغمبر تعلیم کرتے ہیں اس میں رفعت ہے, اس میں روح کی پرورش ہے, اس میں ایمان کی ترقی ہے, جسے آسان لفظوں میں ایمان کے مطابق اعمال کہتے ہیں. ایمان کے مطابق جتنے اعمال ہیں اس میں جسم کا لحاظ نہیں ہے, اس میں روح کی قوت مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے اس طرح الفاظ کہے ہیں, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, ہم تو اس کو اوپر لے جا رہے تھے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس نے گٹھیا کام کیا, نیچے چلا گیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان کا یہ جسم اس میں زمینی عناصر شامل ہے, مٹی ہے, آگ ہے, ہوا ہے, پانی ہے, عناصر اربع, یہ شامل ہے. زمینوں پہ چلنا ہے, زمینوں پہ بیٹھنا ہے, زمینوں پہ رہنا ہے, مرنا ہے. شریعت نے رہنمائی فرمائی, سجدہ یہی کرو, زمین پہ کھڑے ہو جاؤ, دسترخوان نیچے بچھاؤ, زمین سے گھبراؤ نہیں, تنگ نہ ہو, جب مسجد میں داخل ہو تو قاعدہ یہ ہے نا کہ پہننے میں دائیں پاؤں آگے اور اتارنے میں بائیں آگے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ متوجہ لوگ تو کم از کم فائدہ اٹھائے. بھئی آپ مسجد آتے ہیں, سارے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مسجد سے بہتر جگہ نہیں ہے. اور اہل حق کی مسجد, توحید و سنت کی مسجد, مسجد شرعاً وہی ہے جو توحید و سنت کی مسجد ہے, شرک اور بدعت کی جگہ مسجد نہیں ہے. بخاری و ترمذی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. عبداللہ ابن عمر ایک جگہ گئے, وہاں بدعت ہو رہی تھی, اذان کے آگے یا پیچھے, بخاری ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ 50. تو شاگردوں کو کہا کہ یہ تو بدعت کر رہا ہے, اذان تو ہم جانتے ہیں وہ اور طرح ہے, یہ تو کچھ اور گیت گا رہا ہے. اور کہا اخرجوا عن مسجد المبتدی, بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو. اس کو وہ مسجد نہیں مان رہے تھے اس لیے تو باہر نکل گئے, اپنی نماز بھی نہیں پڑھی. ایمان میں اتنا فرق آیا اب لوگ ان کے پیچھے پڑنے کے روادار ہو گئے. ہو جاتی ہو جاتی. ایک آدمی کو کہا گیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اس نے کہا میں نے ابھی پڑھی, ہو گئی. اس کا یہ خیال تھا کہ بغیر وضو کے نماز میں رکوع میں نہیں جا سکے گا اور سجدے کے لیے چک نہیں سکے گا, اور میں نے ابھی پڑھ لی, ہو گئی, ہو جاتی. پندرہ سو سال میں اتنی مسافت مسلمانوں میں آئی کہ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ترمذی شریف جو قرآن کے بعد بڑی کتابوں میں سے تیسری نمبر کی کتاب ہے, اس کے پہلی جلد 50 صفحے پڑھے, دنیا کے کسی بدعتی کو دکھاؤ, میں ذمہ دار ہوں اس کا. اس کا کوئی مطلب اس کے علاوہ نہیں کہ اذان کے آگے اذان کے پیچھے بدعت ہو رہی تھی, اور آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ تو ان کی عادت ہو گئی, باز نہیں آتے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرجو میں مسجد المبتدی, اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ 13 سال جو نبی نے مکہ میں گزارے اور آخر کار فیصلہ ہوا کہ یہاں سے چلے جائے. کہاں سے چلے جائے؟ جس شہر میں کعبہ ہے, جس شہر میں اسلام کا مرکز ہے, جہاں حجر اسود نصب ہے, جہاں ایک آنکھ کے جھپکنے میں 24,000 جلوے نازل ہوتے ہیں, یہاں سے چلے جائیں کہاں؟ یہ صرف بیماروں کی بیماریوں کے مرکز, پریشانیوں کی جگہ میں, یہ صرف کے مرکز. علماء نے جو طویل بحث کی ہے, پرمغز اسرار و حکم نقل کیے ہیں, اس میں ایک بات یہ کہی کہ چونکہ کعبے کے اندر بت رکھے گئے تھے, جہاں پر اسلام کے عقیدے کے خلاف چیز ہو وہاں نبی عبادت نہیں کر سکتے, یہاں سے چلے جائیں. 2-3 جنگیں لڑوا کے مشرکین کی کمر توڑ دی اور ان کی طاقت ختم کر دی گئی. حسن کی ہجری میں عمرے کے لیے آئے, پھر واپس چلے گئے, اور سن 8 ہجری میں آئے. اب پہلا کام آپ کا یہ تھا مکہ فتح کر کے کہ کعبے سے 360 بت نکال کے اور جبل ابی قبیس پر تہ مارے تہ مارے, اور کعبے کو اندر سے دھویا, صاف کیا. آپ نے کہا آج سے شیطان مایوس ہو گیا, قیامت تک یہاں دوبارہ شرک نہیں ہوگا. اور جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ ذرا وہاں کے اعمال اور آئینے کو بھی دیکھے اور اس میں بدعتیوں کی شکلوں کو بھی دیکھے, ذرا پتہ چلے گا کتنی مسافت ہو گئی. خیر یہ بات تو ضمنی آئی, مگر آنا ضروری ہے تاکہ دماغ روشن رہے اور دینی مقاصد بلند و برتر رہے اور دین کے دوست اور دشمن کی پہچان میں سہولت رہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہمیں جسم دیا ہے, اسے بھوک لگتی کھانا کھاتے ہیں, اسے پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں, اسے نیند آتی ہے کل میت ہو جاتے ہیں, النوم اخو الموت. اسے اور تقاضے بھی ہوتے ہیں تو شادی کی ضرورت پیش آتی ہے, اس سے نسل کی افزائش ہوتی ہے. یہ تمام کام جسم کا تقاضا ہے, جسم کے بھی جائز تقاضوں کو شریعت نے ملحوظ فرمایا ہے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی مت کرو. کھانے اور پینے سے جسم آباد رہے گا اور زیادتی کرنے سے جسم اکھڑ جائے گا. آپ خود کہتے ہیں وہی جسم بہت بھاری ہو گیا. یہ بھاری کس چیز سے ہوئے؟ کسی نے لوہا باندھا ہے، سینکا کھلایا گیا. یہی رزق ہے جس میں زیادتی ہوئی، سوائے فاقے کے کوئی علاج پوری دنیا میں نہیں. ڈاکٹر حکیم جو کہے غلط کہتے ہیں، سب غلط کہتے ہیں. صرف ایک ہی علاج ہے فاقہ. اور فاقے سے بہتر علاج زرو زمین پر نہیں ہے. اور پھر فاقے کا بہترین نام شریعت نے رکھا ہے روزہ. ذرا اندھیرے میں اٹھو، تھوڑا سا کھا لو، کھجورے کھاؤ، دودھ پیو، باسی روٹی سالن چکو. یہ کوئی کھانے کا وقت ہے؟ سیری کون کھاتا ہے؟ میں کم کھاؤ نا. یہ زیادہ کھانے سے تو آپ نے کلو و شربو ولا تسرفو کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کی سزا بھگت. سارا دن عبادت کرو، نمازیں پڑھو، قرآن شریف پڑھو، کام کاج میں لگے رہو، خوب بھوک سہو، جب رات داخل ہونے لگے اب کھاؤ. قدرتی طور پر حدیث شریف میں فرمایا ہے روزے سے مومن کا ایمان اور روح قوی ہو جاتا ہے، اور روزے دیکھتے ہی آپ کیسی مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہے. اور ہر شخص جی چاہتا ہے، مجرم سے مجرم آدمی، کہ میں اللہ کو راضی کر دوں. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ فاقہ ہے. وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو روزہ ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے اور بیویوں سے پوچھتے کچھ ہے کھانے کو. جب وہ فرماتی حضرت آج تو کیسی چیز معلوم نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی، تو فرماتے انی ذل صائم، پھر میں آج روزے سے رہوں گا. روزہ پھر بہترین کام ہے جس سے روح کو طاقت آتی ہے اور روح توانا ہو جاتی ہے. اور روح اصل ہے، روح اصل ہے. ہاتھ ہل رہے ہیں، منہ سے آواز نکل رہی ہے، آنکھیں دیکھ، یہ سب روح ہے، یہ سب روح ہے. روح نظر نہیں آتی، اس کی سلطنت نظر آتی ہے. جیسے ایک نوٹ ہے آپ کے پاس، ایک نوٹ کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا پونڈ ہے، ڈالر ہے، یا آپ دے دیں تو بہت سارے نوٹ آ جائیں گے. یہ آپ اس میں دکھا نہیں سکتے، یہ اس کی طاقت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کا اقتدار ہے. لیکن جس دن آپ کہے کہ روح نکل گئی ہے، تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی پڑا ہوا ہے، فلاں آدمی. آپ کہتے فلاں آدمی کی، فلاں آدمی کا جسم آ رہا ہے. آپ کہتے اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، فلاں آدمی کا جنازہ ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ، فرق ہو گیا اس میں. لا الہ الا اللہ ایک اصل انسانیت یعنی روح، وہ رخصت ہو گئی، اور ایک بدل اس کا ظاہری جسم وہ موجود ہے. ظاہری جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو واپس مٹی میں رکھنا ہے، مٹی میں رکھنا ہے. اب وہ اعتقادی مسئلے ہیں کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا. وہاں تو قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو مٹی ہونا ہے، سیدھی بات تو یہ ہے. اور مٹی ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں اگر کوئی قبر کھول کر دیکھا گیا ہو، کوئی بھی نہ ہو، تب بھی یہ کہیں گے جب معلوم ہے کہ اسی کی قبر ہے. کیونکہ یہ جسم موجود ہونا ہر وقت ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اخروی جسم دیا ہوتا ہے. میری مثال سن لو ذرا، گھبراؤ نہیں. وہ یہ کہ دیکھو انسان لباس میں اچھا لگتا ہے، یہ میں نے کپڑے پہنے ہیں، اوپر جبہ ہے، سر پر پگڑی ہے، یہ رومال ہے، یہ میرے جسم کی عزت ہے، یہ لباس بدلتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شام کو مغرب اور عشاء میں بھی یہی ہو، دوسرا اس سے بہتر ہی ہوگا اور اگلے جمعے تک یہی ہو، ایک اور آ جائے گا، مگر وہ بھی میرے ہی لباس ہوگا. تو یہ روح کہیں بھی ہو، حدیث شریف میں نیک لوگوں کی ارواح علیین جاتی ہے، پاک جگہ ہے، بڑی جنت کا حصہ ہے. برے لوگوں کی روحیں سجین جاتی ہے، نامناسب جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، جیل خانہ جیسے ہے، عذاب اور تکلیف کی جگہ ہے. اور روحوں کا تعلق وہی سے اپنے جسم کے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. جب آپ ایک قبر سے گزریں گے، آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترمذی میں ہے وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. تمہیں سلام ہو ایک قبروں میں رہنے والوں، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، ہماری بھی، اللہ تمہیں بھی عافیت سے رکھے اور ہم کو بھی عافیت دے. آپ آگے نکل گئے، ہم پیچھے آ رہے ہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. اب ذرا میری بات کو غور سے سنو، یہ قبر ہزار سال کی ہے یا یہ تین دن کی ہے؟ انتم سلفنا، تم ہم سے آگے گئے ہو، ہم سے آگے نکلے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اندر کس حال میں ہے. ہم گمان کرتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا. ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے وہاں بہترین سلوک ہوتا ہے. اس سلوک کے لیے اس جسم کا برقرار رہنا یا اس جسم کا ہمیشہ محفوظ رہنا یہ ضروری نہیں. جیسے میرے اس جسم کے لیے میرے اس کپڑے اور جبے کا ہمیشہ ضروری نہیں ہے رہنا، اس کے بدلے میں جتنے بھی جسم کپڑے آئیں، جتنے بھی جبے اور رومال، وہ میرے ہی ہوں گے، کیونکہ اصل میں ہوں. اس طرح اصل روح ہے، اس روح کے لیے ابدان اجسام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم محیط میں. وہ آخرت کے مسائل ہیں، ہم کو احادیث سے، نصوص سے اندازہ ہوا ہے، ہم کو اندازہ ہوا ہے. پوری تفصیل اور تشریح تو یہاں بیٹھ کر نہیں جان سکتے. وہ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد یوسف لدھیانوی، سوال کے جوابات لکھتے تھے جنگ اخبار میں جمعے میں، تو ان سے جب کوئی زیادہ الجھتا تھا تو وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں اور تم بھی پیچھے آؤ، پتہ چل جائے. ایک دن میں نے کہا مت جائے، آرام سے رہیں، ضرورت کیا ہے بار بار ایسا لکھنے کی، بس جب وقت آئے گا تو جائیں گے. ہر شخص کو آپ لکھتے میں جا رہا ہوں، الفاظ میں بھی احتیاط چاہیے. ایک آدمی اپنا تخلص رکھتا ہے فانی، یہ کوئی اچھا لفظ ہے کیا؟ فانی جلدی فنا ہونے والا، بس رہنے دیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے اس پر خوش رہو، قانع رہو، شکر گزار رہو. حدیث شریف میں ہے سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے درخواست کی کہ دعا فرمائیں جلدی. آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن تمہیں اور ملے، اس میں اللہ اللہ کرے، دعائیں مانگے، نمازیں پڑھے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اور دین دشمنوں کو کچھ نقصان ہو جائے، اسلام کا بھلا ہو جائے، رہو نا، کیوں جلدی مرنا چاہتے ہیں؟ الفاظ کے اندر بھی بڑا اثر ہے. حدیث میں ہے تم اچھے الفاظ کہو فرشتے آمین کہتے ہیں. جب کسی بیمار کو دیکھنے چلے جاؤ اس کو تکلیف میں دیکھ کے بھی کہو شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. بڑے ڈاکٹر کے لکھنے کے باوجود کہ لا علاج مرض ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی روح کا مالک ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب اپنے باپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے. ڈاکٹر غریب کی تکنک ہے، اس کے مطابق اس کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن روح جس نے بھیجی ہے اسی کو روح کا اقتدار ہے اور اس کا نام ہے رب العزت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ تعالیٰ تو اس لمحے میں جب ہچکیاں لگی ہوئی ہو اور بظاہر روح نکل رہی ہو اس کو ہی بچا سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار تھے اور حالت اس کی اسی طرح ہی تھی جیسے آدمی جا رہا. تو اس کی بہن کچھ بین کر رہی تھی، وا جبلا وا طویلا، وہی میرے پہاڑ کے برابر بھائی اور وہی میرے دنیا کی عزت و کردار کے سالار بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے، آپ کے تشریف آوری کی برکت کی اسے ہوش آئے، وہ ہچکیاں رک گئی اور اس نے کہا بہن کو اور لوگوں کو کہ مردے جو جانے والے ہو اس کے بارے میں تول ترازو کے الفاظ کہو. تم جو کہتی تھی نا وہاں جبلا، تو ایک فرشتہ مجھے سوئی مارتا تھا، تو پہاڑ ہے، پہاڑ ہے، تو کیا کہہ رہی پہاڑ ہے، تو تو کہتے وہاں طویلا، بہت لمبا چھوڑا بھائی، تو پھر مجھے مارتا تھا وہ، تو پہاڑ ہے، اتنا لمبا ہو چکا ہے جتنے یہ بول رہی ہے. اور آپ نے فرمایا احتیاط کرو. آج کل ایک سیاسی طریقہ ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. شہید تو ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ہم ہر مومن کے لیے جب وہ ایمان پر رخصت ہو جائے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان اور شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اور ہمارے نبی کی امت میں شہداء زیادہ، لیکن ٹھیکیداری کسی کی نہیں ہے، شہید ہے. کون شہید نہیں ہے؟ جس کی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اخبار میں کون دے رہا. وہ اگر شہید ہے بھی اور سیاست میں نہیں ہے تو وہ شہید نہیں ہے، کیونکہ اخبار میں کون کہے گا. اور جو پارٹی میں ہے وہ آدھا کسی کے گھر میں اور آدھا اپنی گلی میں کسی کے نقب لگا کے ڈکیتی کرتے ہوئے. اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. بخاری شریف میں ہے ایک بزرگ صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اوائل ہجرت میں انتقال کر گئے اور ام المومنین حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں کوئی جملے کہے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا عائشہ تجھے کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے؟ میں خدا کا پیغمبر ہوں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ گمان کرتا ہوں اللہ کی رحمتوں سے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. یہ آگے جو باتیں کر رہی وہ آپ کر رہی، میں نہیں کر سکتا ہوں. آخرت کے معاملات ایسے آسان نہیں. آپ کا مقصد ام المومنین کو تنبیہ تھی کہ احتیاط کرو، لیکن صحابہ فکر مند ہو گئے کہ شاید عثمان ابن مظعون کے آخرت کے جانے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے. تو خواب دیکھا گیا کہ ایک رومال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان ابن مظعون کا ہے اور وہ اڑ رہا ہے، ہر طرف اڑ رہا ہے. آپ کی خدمت میں خواب پیش کیا گیا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ذاک عملہ، یہ اس کا نیک عمل ہے جس نے اس کو جنت پہنچا دیا ہے. مقصد عثمان بن مسعود پر شبہ نہیں تھا، مقصد اپنے لوگوں کو احتیاط سکھانی تھی کہ ذرا تھوڑی کمی بھی رکھیں، بہت زیادہ آگے تک نہ بڑھا کریں. ایک معصوم بچے کا انتقال ہوا، جیسے عوام میں کہتے ہیں جنت کا پرندہ تھا وہ چلا گیا، تو بی بی صاحبہ نے کہا عصفور من عصافیر الجنہ، بس جنتی پرندہ تھا، اپنے آپ نے اس کو کہا احتیاط کرو، یہ آخرت کے معاملات ہیں صرف اللہ جانتا ہے. لوگ جھری بہت زیادہ ہو گئے اور بغیر کسی وجہ کے، کوئی دلیل برہان شریعت کی رہنمائی کوئی چیز نہیں ہے، جرت بے حساب ہے، یہ بے انتہا جرت دلیل ہے خوف خدا نہ ہونے کی. خوف خدا سے تو خوف پیدا ہوگا. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام دیے تھے کہ یہ رکھو اپنے پاس، یہ منافقوں کے نام ہے، تم ذرا اس میں دیکھنا میرا نام نہ ہے. حضرت حذیفہ تم تو الیمان پھوٹ پھوٹ کر روئے، حضرت عمر کو کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ پر تو آسمانوں میں فخر ہو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر بھی اطمینان ہونا چاہیے، دیکھ لے. حضرت عمر کو آپ نے خبر نہیں دی معراج سے واپسی پر کہ عمر مجھے ایک مکان دکھایا گیا، بہت خوبصورت تھا، بہت بہترین محل تھا. میں نے پوچھا لمن ھذا، قیل لعمر، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا عمر کا ہے. تو میرا دل چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن عمر تیری غیرت یاد آئی کہ بغیر مالک مکان کے کوئی مکان میں گھومتا ہے. حضرت عمر رو پڑے اور کہا حضرت دیکھ لیتے آلے کا آغا اور آپ کے خلاف مجھے غیرت کڑی ہوگی. تو علماء کہتے ہیں شیخ اور پیر ایسا باحیا ہو جیسے نبی، غائبانہ بھی اپنے معتقد اور اپنے مرید سے پردہ کر رہا ہے، اور معتقد شاگرد ایسے ہی وفادار ہو جو سب کچھ لٹائے. وہ تو یہی کہیں گے کہ حضرت آپ دیکھ ہی لیتے، مجھے آپ کے خلاف کیوں غصہ آئے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں، عمر آپ کا مقام ہے، آپ کی ایک طبیعت ہے، آپ کی ایک شان ہے. آسمانوں میں جنتوں میں جب مجھے کہا گیا کہ یہ بہترین محل عمر کے لیے تیار ہوا ہے، تو میرا بڑا خیال آیا کہ میں اندر جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے اس کے کمرے دیکھوں، صحن دیکھوں، لان دیکھوں. لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آئی، پیچھے ہٹ گیا. لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے پوچھا کہ پیغمبر نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اس نے وہ حدیث شروع کی جس میں ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و اولادہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ و صوم و صدقہ و الامر بالمعروف و النہی عن المنکر، کہ انسان کا فتنہ کبھی بال بچے ہوتے ہیں، کبھی بیوی سازش کرنے لگتی ہے، تنگ کرتی ہے، کبھی اڑوس پڑوس میں تکالیف پیدا ہو جاتی ہے، شہر میں بدمنی پھیل جاتی ہے، ناحق لوگ مارے جاتے، لوٹ کسوٹ کا بازار سیاست اور حکومت کا ایک گرما گرم ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ نمازوں پر توجہ دیں، صدقے خوب دیں، اور صلہ رحمیاں پیدا کرے، روزے رکھے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. تبلیغی کام بھی زوروں پر ہونا چاہیے اور تبلیغیوں کو حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہر جگہ گھسے اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھائے. تبلیغی بھی تھوڑے نرم ہوئے ہیں، جلدی واپس آ جاتے ہیں، ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے آدھی ہوئے بس یوں چلے ہو، یوں شارٹ کٹ ہوا ہے، ذرا لمبے جاؤ، سویرے جاؤ، کئی گھروں کو گھٹکاؤ، کئی دکانداروں کو سمجھاؤ، اور لوگ آ گئے، لوگ کے ایمان و عقیدے لوٹنے والے پھیل رہے ہیں. ہماری تبلیغ کب کام آئے گی؟ مشقت پیدا کرو، گھبراؤ نہیں، سارا ماحول آپ کے حق میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہے وہاں موقع دے. الارض للہ یورثھا من یشاء، رواہ البخاری. اب حذیفۃ بن الیمان نے یہ حدیث سنائی، عمر نے کہا وہ یہ نہیں مراد بھائی صاحب، وہ فتنہ تموج کا موج البحر جو ایسا آئے گا جیسے سمندر ٹوٹتا ہو. سمندر جب کسی علاقے میں آ جائے اور ٹوٹتا ہو تو کچھ چھوڑتا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جن ملکوں میں سمندر آیا، بلکہ ہمارے ملک کے ایک حصے میں سیلاب آیا، توبہ. نوشہرہ کی مارکیٹ کی چھتوں پر مری ہوئی بھینسیں پڑی تھی، اور اٹک پل کے پاس پشاور کے کرین اور وہ بڑی مشین جو کھدائی کرتی ہے شاول کہلاتا ہے، کیا یہ وہاں پکڑے گئے. اتنی وزنی چیزیں ہیں، کیا سیلاب تھا، سیلاب تھا، قہر الہی تھا. تو حضرت عمر نے کہا اس فتنے کے بارے میں کیا ہے؟ تو حذیفہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ اس سے نہ ڈرے، ان بین کا و بینہا باب، آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے اور ایک روایت میں دیوار ہے اور وہ بند ہے. تو حضرت عمر نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں، وہ دیوار توڑی جائے گی یا کھولی جائے گی، اور وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں حضرت، توڑا جائے گا. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پھر کبھی بند نہیں ہوگا، دیوار ہی ٹوٹ جائے گی، دروازہ ہی تس نس ہو جائے گا. حضرت حذیفہ سے شاگرد پوچھتے ہیں کہ عمر کو پتہ تھا کہ فتنوں کے سامنے جو دیوار کھڑی ہے اور جو بہت بڑا گیٹ بند ہے وہ خود عمر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کو ایسا پتہ تھا جیسے یہ معلوم تھا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، ایسا یقین تھا انہیں کہ وہ خود مراد ہے. اشارہ یہ بھی تھا کہ میں اپنی موت مروں گا یا شہید ہوں گا، تو حذیفہ نے اشارہ کیا کہ شہید ہو. آپ کی تو دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، خدا مجھے اپنے دین کے راستے میں شہادت نصیب کرے اور اپنے پیغمبر کے شہر میں موت نصیب فرمائے. دونوں باتیں ہو گئے، شہید بھی ہے اور مدینہ منورہ کی موت بھی ہے، اور پیغمبر کے پہلو میں دفن بھی ہے قیامت تک کے لیے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مضبوط دیوار ٹوٹ گئی ہے اور وہ بڑا گیٹ توڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد فتنے چل پڑے ہیں، انہا تموج کموج البحر، ایسے بہ رہے ہیں جیسے سیلاب بہتا چلا آ رہا ہے. اور دنیا اسلام میں وقتاً فوقتاً بدمنی ظاہر ہوتی ہے، اور اب پوری دنیا پر مغرب نے یلغار شروع کیا ہے، اور جن جن ملکوں میں قدر ظاہری امن ہے مغرب اسے برداشت نہیں کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں اٹھو اپنی حکومتوں کے خلاف جمہوریت لاؤ. جمہوریت امریکہ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جمہوریت برطانیہ میں آ جائے، ان کو تبدیل کرے، فرانس اور جرمنی کو کیوں تس نس نہیں کرا رہا ہے؟ مسلمان کتنے سادے اور بھلے ہیں، دوسروں کے اشاروں پہ ناچنے والے. اور جو تنظیم اور طبقہ ملک کے اندر دہشت اور وحشت پیدا کرتا ہے وہ امریکہ کا نہایت وفادار سمجھا جاتا ہے، اور وہ مغرب کا اکلوتا بیٹا مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے. اور ایجنڈا کیا ہے؟ مسلمانوں کو بے چین کرنا، ان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھنا. اگر یہ لوگ امن سے رہے، سکون سے رہے، تو شاید یہ دنیا کو فتح کرنے کا سوچے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جہاد کی تفصیل کی ہے اور جہاد کا اہم مسئلہ بیان کرنا تھا، تو اس سے پہلے مجاہد اور سپاہی اور عسکری کے لیے پانچ عقیدے اور پانچ اعمال بتائے کہ پہلے اپنے آپ کو پرامن کرو، مسلح کرو، لیس کرو، تاکہ کوئی آپ کو توڑ نہ سکے، آپ کو نقصان نہ دے. اور پھر فرمائے اولئک هم الصادقون، یہ سچے مجاہد، یہ سچے مسلمان ہیں، یہ آگے دوسروں کو تخت و تاراج کر سکتے ہیں. اور جب تک مسلمانوں میں یہ عالم تھا تو مغرب ڈرا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ ناچاکی رہی ہے، اجتہادی اختلاف کی وجہ سے کشمکش ہوئی، جنگ صفین جیسی سخت ترین لڑائی پیش آئی. اس سے پہلے ہر دونوں خلفاء کی غسان روم سے جنگ رہی ہے. روم میں رومی اقتدار کے جو وارث سمجھے جاتے تھے وہ غسان کہلاتے تھے. اجا الغسانی بل حدث امر اعظم منه، بخاری میں. تو بادشاہ روم کو کہا گیا کہ اس وقت حضرت علی و معاویہ کے درمیان سخت قسم کی جنگ ہے، آپ اگر مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو یہ دفاع نہیں کر سکے. لیکن بادشاہ روم کو انٹیلیجنس نے خبر دی تھی کہ اگر ان کا مخالف آ جائے تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے. تو بادشاہ روم نے اس خبر رساں کو سمجھانے کے لیے دو شیروں کو منگوایا، دو شیر منگوا لیے گئے اور انہیں پنجرے سے نکال کے لڑایا گیا، اور اس کے درمیان میں سے ایک ہرن گزارا تو شیر آپس کی لڑائی چھوڑ کے ہرن کو پکڑنے لگے. بادشاہ روم نے کہا یہی حال علی و معاویہ کا ہے، اگر میں آگے بڑھا اپنی لڑائی ختم کر کے اور مجھے پکڑنے کے لیے ایک ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں صحابہ کے اختلافات دین کے لیے مضر نہیں تھے، وہ اجتہادی رنگ کے اختلافات تھے اور دین اس سے مزید محکم ہوتا جا رہا تھا. مغرب کس قدر ان سے خوف زدہ تھا کہ اس اختلاف سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آج ایک شہر میں، ملک کے ایک بڑے شہر میں، بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی طلب کے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور پریس نوٹ حکومت جاری کرتی ہے کہ معمولی قتل ہو رہے ہیں، صرف بحریے کی گاڑیاں ماری جا رہی ہے، چار چھ اہل کار سے کوئی سی بات تو نہیں، گاڑی میں تو 100 آدمی ہوتے ہیں، سب تو نہیں مرے، حالانکہ سب کو مرنا چاہیے تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک فرد کیوں مرا اور ایک چپڑاسی اور ایک چولے بیچنے والا اور ایک ریڑی اور بینگن بیچنے والا، وہ ناحق کیوں مارا جا رہا ہے؟ حکمران جب واقعی حکمران ہوتا اور سیاسی زعیم میں قوم کا درد اور شعور ہوتا، اس کو اس سے بے چین ہونا چاہیے کہ ہماری سیاست اور ہماری حکومت کی نااہلیت کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں جو لوٹ کے سوٹے بہت کم ہیں، فلاں فلاں ملک میں بہت زیادہ ہے. وہاں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے درمیان میں اتنے گھر و بازار لوٹ جاتے ہیں. یہ خیر ہے، یہ معمولی ہے، یہ چلتا رہے. پتہ چلا ہے کہ اس کی تائید ہے اور یہ کسی کے آسرے پر اور شہ پر کیا جا رہا ہے. انہیں شرم کرنا چاہیے، ان میں حیا کا فقدان ہے اور ان میں قوم اور ملک اور اسلام کا درد کہاں ہے؟ یہ تو اپنے دن پورے کرنے کے لیے آئے، وہ سینکے اور زہر اور ذلت کے دن گزار رہے لیکن عقل نہیں آ رہی. یہی سن تھا اور یہاں عرب کو تو چار آئے تھے اور جیتپور کے علاقے میں سندھی قزاقوں نے ان کو لوٹ لیا اور وہ عورتیں فریاد کر رہی تھی، واہ ہمارے بادشاہ، عرب بادشاہ کو پتہ چل جائے ہمارے مردوں کو گرفتار کیا گیا، مال تجارت لوٹ لیا گیا اور ہم عورتیں بغیر دوپٹے کے ہیں. یہ اطلاع پہنچ گئی بصرہ، وہاں کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی اس کو اطلاع ملی اور اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ آپ کے ملک میں بدامنی ہے، ہمارے مسافر تو جار کوئی بے عزتی ہوئی، ان کو عزت بحال کرو اور قزاقوں کو قرار واقعی سزا دو اور مجھے خبر دے دو. اس نے کہا جار بدو، جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، وہ ان میں سے تھا، آپ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ جب یہ خبر پہنچی، حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کو خط لکھا کہ سندھ کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے دو، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں ساتھ ہوں، جتنی فوج و طاقت چاہیے مرکز ساتھ. ایک مسلمان کو کیوں بے عزت کیا گیا اس کا پتہ ضروری ہے. حجاج ابن یوسف نے دوسرا خط لکھا اور اس کو کہا کہ فوراً معافی مانگو اور مجرموں کو سزا دو اور مجھے مطمئن کرو، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ اس کی تلواروں کی چمک سے تیرے محلات چمک اٹھیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی فوج میں اعلان کیا، 1700 فوجیوں کو اپنے داماد محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ کیا. تفصیلی واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ، وہ بھی اسلام تھا، وہ بھی کلمہ گو تھے کہ بصرے اور عرب کی سلطنت یہاں کے ایک جگہ کی بے امنی کی وجہ سے متزلزل ہوئی، بے چین ہوئی اور ان کا بدلہ لے کر کے پوری دنیا کو سبق سکھایا ہے. آج دوسروں کی کاسلیسی اور خوشامت میں نہ کوئی عزت باقی ہے، نہ کوئی حکومت کا اقتدار باقی ہے، نہ اس کی کوئی وجاہت و شوکت قائم ہے. ہر شہر، کراچی ہو یا پشاور، لاہور ہو یا اسلام آباد، فوج ہو یا غیر اہل فوج، فوج بھی ملک کا سرمایہ ہے، نیوی ہو یا بحریہ ہو، آرمی ہو، فوج ملک کا دل سمجھا جاتا ہے، قوت مانی جاتی ہے. ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان کا بے چین ہونا اور بے امن ہونا یہ پورے ملک کی تباہی کا باعث ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا اسلام میں عزت رفتہ قائم فرمائے، اور ہمارے ملک خاص کر بلاد عرب اور پھر پاکستان کی خصوصی حفاظت فرمائے، اور اس شہر میں قتل و غارت گری کی تباہی کو مسلمانوں کے باہم خوب رونے اور رفت و محبت سے ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا والله اكبر كبيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الترمذي وعبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد في مسندي وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن رواه الجماعة وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو آگے آ رہے ہیں جوابات سننے وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھیں بسم الله الرحمن الرحيم انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایک کمپنی سے ریٹائر ہوا ہوں اور انہوں نے مجھے ایک بڑی رقم دی ہے میری آمدنی کا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے میں اس رقم سے زکوٰۃ کب ادا کروں رقم تو جب آتی ہے قبضے میں اور اس کے بعد اس پر سال پورا ہوتا ہے تو زکات دی جاتی ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی پہلے سے صاحب نصاب ہو اور درمیان میں رقمیں آ گئی, وہ کم ہو یا زیادہ ہو, تو درمیان میں آنے والی رقمیں اصل سرمایہ کے ساتھ جمع ہوگی, اور چونکہ اصل سرمایہ جس کی وجہ سے آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, تو اسی کے ساتھ آپ زکوٰۃ اس کی بھی نکالیں گے. یوں سمجھ لیں کہ پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی سال پورا ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے, مثال دے رہا ہوں, اور آپ کو اس دوران یہ خطیر رقم ملی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خطیر رقم پر اپنا سال گزرے. نہیں, پہلے سے جو نصاب مکمل ہے یہ فوائد کے طور پر اس کے ساتھ جمع ہوں گے, اور ایک مہینے کے بعد جو آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور نکالیں گے. یہ زیادہ احوط قول ہے. چیل اور کوے کو گوشت ڈالنا درست ہے یا نہیں, کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ان کو گوشت نہیں ڈالنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خمس من الفواسق, پانچ چیزیں شرپسند جانور ہیں, یقتلن فی الحل والحرم, حرم میں ملے تو بھی مارو اور باہر ملے تو بھی انہیں قتل کرو. اس میں غراب ہے, کوا ہے, دات ہے یعنی یہ چیل, اور چوہا ہے, بچو ہے, سانپ ہے, پانچ جانور جہاں آپ کو ملے آپ اسے مارے. پیغمبر کہتے ہیں حرم میں بھی ان کو نہ چھوڑے, جہاں پر کوئی جانور مارنا جرم ہے وہاں بھی یہ واجب القتل ہے. ایسی صورت میں یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی سانپ کو یا بچھو کو دودھ پلانا شروع کر رہے, جیسے وہ گناہگار اور خدا کا مجرم ہے, اس طرح کوے اور چیلوں کو پالنے والے بھی اللہ کا مجرم ہے. یہ اصل میں مجوسیوں کے ہاں محترم جانور ہے, اور یہ عقیدہ مسلمانوں میں مجوسیوں سے سرایت کر گیا. مجوسی وہ ہے جن کا بڑا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے. نماز فجر مغرب عشاء میں سورہ فاتحہ تلاوت ہوتی ہے اور ہم آمین کہتے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں زور اثر میں کیوں کہ امام خاموش ہے, اس لیے تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. امام خاموش ہے لیکن امام فاتحہ پڑھ رہا ہے. خاموش کا کیا مطلب ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے کیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی زبانیں گردن کی طرف سے کاٹنا چاہیے. آپ کے دوست کی زبان بچی رہی وہ شکر کرے, غلط فضول باتیں کرتا ہے وہ. حج مسجد نبوی سچا جی نماز فجر میں آج صبح, اچھا نماز فجر میں الافلام میں سجدہ پڑی جا رہی تھی تو بہت سارے لوگ سجدے کے بجائے رکوع میں گئے اور سجدہ نہیں کیا. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ بدنصیب ہیں جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر شیطان کا اتباع کرتے ہیں. جہاں امام جائے وہاں لوگ بھی جائے, تاہم ان کی نماز ہو جاتی ہے. خبیث مال کا کیا حکم ہے؟ ازالہ واجب ہے, یعنی اپنے ہاں سے ہٹا دینا بغیر نیت ثواب کے. ایسے فقراء مساکین کو دیا جائے جن کے لیے بہت تکلیف و شدت میں ہو. سرکاری خزانے میں واپس کروائے نہیں غلط, بیت المال میں جمع کرائے غلط, دینی مدارس میں جہاں طلباء زیر تعلیم ہو بغیر نیت ثواب کے صرف کریں گے. کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جنات کیا لکھا؟ واضح نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, آمین. لائیو بیانات دیکھنا درست ہے یا نہیں سمجھ رہے؟ تصویریں جائز نہیں ہے, بیانات سننا صحیح ہے. رفع دین کی جگہ لکھا ہے کہ رکھ دین پر، قابل اتنا ہے کہ رفع دین لکھنا نہیں آتا، ڈانگ کی جگہ بانگ لکھا ہوا ہے. فقہ نفی کا اختلاف کیا ہے؟ فقہ نفی کا اختلاف نہیں ہے، رفع دین حدیثوں میں نہیں ہے. جن حدیثوں میں ہے امام مالک نے کہا یہ کمزور اور جھوٹی ہے. عبد الستاری جی کا بیان شیئر ہوا جنہوں کہتے ہیں قادیانی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بات غلط کرتا ہے. ہم نے تو آج سے 20 سال پہلے کہا ہے کہ وہ زندیق ہے اور مغرب کا سازشی عنصر ہے. صرف آج نہیں، بہت پہلے سے ہم نے اس سے منع کیا ہے کہ اسے زکوٰۃ خیرات صدقات دینا گناہ کبیرہ ہے. ماں کے انتقال کے بعد نانی کی جائیداد میں نواز سے وارث ہوتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کی والدہ اپنی والدہ کی موجودگی میں مری اور وہ وارث نہ ہوئی، اس واسطے ان کی اولاد وارث نہیں ہے. تبلیغ کی جماعتیں جب بریلیوں کی مسجد میں جاتی ہے تو وہاں نماز دہراتی ہے اور ان کے ساتھ نفلوں کی نیت کر کے نماز پڑھے، یہ درست ہے؟ یہ درست ہے. ہمارے کراچی یونیورسٹی کے ایک استاد توحیدی کیپٹن عثمانی کی جماعت سے، کیا ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ وہ گمراہ اور بے دین ہے، انہیں سلام کرنا جائز نہیں ہے. کیا جہاز میں ظہر اور عصر مغرب عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وقت وقت پر پڑھا کریں. تاہم اگر کوئی جہاز میں نہ پڑھے اور پھر اتر کر ساری پڑھ لے تو بھی درست ہے. استاد بنوری کا فتویٰ اور تحقیق یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز نہیں ہوتی. میری مستقل رہائش کراچی میں ہم اکثر حیدرآباد جاتے ہیں، ایک دو دن کے لیے تو قصر پڑھتے ہیں، جبکہ وہاں ہم اب ایسے گھر میں قیام جس گھر کی ملکیت میں میرے والد کا بھی حصہ. یوں الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، یوں کہو کہ وہاں بھی ہمارا گھر ہے. جہاں کسی کا گھر یا ملکیت ہو وہاں پہنچتے ہی وہ وطن اصلی ہے، لہذا وہاں پوری نماز پڑھی جائے گی. اگر دعائیں قنوت پڑھ کر رکوع کرے اور رکوع میں خیال آیا تو رکوع کے بعد قنوت پڑھ سکتے، رکوع کے بعد قنوت پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ قنوت اپنی جگہ سے ہٹ گئی. بدعتی نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ مناظرہ اس کا باپ نہیں کر سکا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسے ٹی وی والوں کو دکھانے کے، اس کو باتیں نہیں آتی، مناظرہ کیا کرے گا؟ نماز میں قاعدے میں تحیات میں انگلی کب اٹھائی جائے؟ اشہد اللہ پہ اٹھائے، الا اللہ پہ رکھی جائے. اذان میں ایسا کرنا ہے، اقامت میں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ فضول حرکت ہے. قربانی میں یا عام طور پر خصی جانور ذبح کرنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں، اہل سنت کے ہاں، ہمارے مسلمانوں کے ہاں خصی جانور کی قربانی افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے. گھر والے رزق کی کمی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے. گھر والے کمی کی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ تقریریں سنائیں ان کو، ان کے لیے دعا کریں. نفل روزہ رکھنے کے لیے کسی وقت تک سحری کھائی جا سکتی ہے، نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کرنی پڑے گی، یعنی 11:30 بجے سے پہلے. نیز روزہ کس وقت کھولا جائے؟ جب مغرب داخل ہو جائے. شام ہی مختلف آوازیں آتی ہیں، ٹائم معلوم کر لیں. اگر کوئی شخص باوضو ہو اور وہ اپنی شوگر چیک کروائے جس میں تقریباً خون کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جمہور حنفیہ کہتے ہیں کہ خون نکالنا اور خون نکلنا برابر ہے. جمہور حنفیہ صاحب کنز، وقایا، فتاوی شام، ہندیہ، تاتاریہ، قاضی، بزازیہ، یہ سب کہتے ہیں کہ خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے زخم کے اندر سوئی داخل کر کے کوئی قطرہ لے لے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس عاجز کی رائے بھی وہی ہے جو صاحب ہدایہ کی. کیا چھالی اور سپاری کا کاروبار جائز ہے؟ جائز ہے. یہ بات صحیح ہے، کوئی شخص کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دعوت تبلیغ نہیں کرے گا تو آخرت والے دن جنت میں جانے سے روک دیا جائے. ایسا کہنے والا خود اسلام پر نہیں رہے گا. دعوت اور تبلیغ یہ نہیں ہے مراد جو تبلیغی کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ سے مراد توحید و سنت کی تبلیغ ہے جو انبیاء نے کی ہے. یہ جو چھ نمبروں کی تبلیغ ہے یہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی ہے. یہ کرنا بہت اچھا ہے اور اس کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہے. لیکن کوئی کہے کہ یہ وہی تبلیغ ہے جو نبی نے کی ہے تو وہ کذاب ہے. وہ اگر اس نظریے پر مرا تو غیر مسلم مرے گا, کیونکہ یہ نبی پر اور قرآن و سنت پر تہمت ہے. وہاں چھ نمبروں کی تبلیغ نہیں تھی, وہاں توحید و سنت کی تبلیغ تھی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیک کاموں میں سے ایک کام ہے اور ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہے, لیکن جس تبلیغ اور دعوت کے انبیاء پابند ہیں وہ یہ نہیں ہے. یہ اس کا سو حصوں میں سے ایک حصہ ہے. میرے چچا کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کو معدے کا کینسر ہے. آپ سے گزارش ہے اللہ انہیں صحت زندگی دے. دو سال سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوں, اللہ صحت و شفا دے. اللہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی برکت ہے. ہمیں گزارش ہے, میری بیٹی کا خلا تقریباً پانچ سال گزر گئے, ہم اس کے رشتے کے سلسلے میں بہت فکر مند ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے اللہ آسان فرمائے, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. مفتی ثناء الرحمان صاحب ماہنامہ فلاح دارین مفتاح العلوم کراچی کے سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے, اللہ بخشش فرمائے. آج صبح تدفین کر دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور مفتی ثناء الرحمان صاحب یا ان کے دیگر سو گواروں کو حق سبحانہ و تعالی صبر و اجر عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو و العافیہ فی الدنیا و الآخرۃ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا و ما بطن. اللہ بیماروں کو صحت شفا دے, مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے. آج مولانا ارشاد اللہ عباسی صاحب کو مسجد کے دروازے پر قتل کیا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ ارشاد اللہ کو شہید اور سعید بنائے اور ظالمین کو اپنی گرفت میں لے, اور مسلمانوں کو اور ان کے سو گواروں کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جن کی بیٹیوں کے رشتے ہیں اللہ انہیں عزت کے خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرمائے. جہاں امراض ہے اللہ شفا عطا فرمائے. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ مغفرت فرمائے. جہاں مسلمان کسی اور گھٹن میں ہیں اللہ ان کی دستگیری و امداد فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.